ون ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادھا او فی فطر الی المصلی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے مشہور راوی ہیں وہ روایت بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن, عید الفطر تھی یا عید الضحیٰ انہیں یہ یاد نہیں, فرماتے ہیں عید تھی, عید الفطر تھی یا عید الضحیٰ تھی, رمضان کی عید تھی یا قربانی کی عید تھی, تو حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے. فمر على النساء, تو عورتوں کے گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خواتین کے گروہ, اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو. صدقہ سے مراد صرف اللہ کی راہ میں پیسے یا روٹی دینا نہیں ہے, کھانا دینا نہیں ہے, صدقہ سے مراد عقائد سے لے کر کردار تک کی اصلاح ہے. جو بھی بھلائی کرو گے وہ صدقہ ہے, اور دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ تو کرو. جو اپنے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا اس سے دوسرا امید کیوں رکھے. اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ عقیدے میں, عمل میں اپنی اصلاح کر لو. جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وہ نبھاؤ, جو وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے, جو کلمہ پڑھا ہے وہ نبھاؤ. پابندی کرو احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, شریعت کی پابندی کرو. فرمایا صدقہ کرو کہ میں اکثر تم میں سے, عورتوں میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھتا ہوں. قلنا بما یا رسول اللہ, انہوں نے اس کی یا رسول اللہ کس لیے, ہم نے کیا کیا کہ آپ ہم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. بما یا رسول اللہ, کس وجہ سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال تکثرون اللہ و تکفرون العشیرہ, تم بے شمار لانت کرتی ہو, بات بات پر تانے دیتی ہو, بات بات پر لان تان کرتی ہو, حاضر لوگوں پر بھی کرتی ہو, غائب لوگوں پر بھی کرتی ہو, موجود کو بھی کرتی ہو, اس کی پشت پیچھے بھی کرتی ہو. یہ تمہارا وتیرا ہے, بات بات میں لان تان کرتی رہتی ہو, اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے, خواتین میں یہ کمزوری ہے کہ جنہوں نے ساری عمر بڑی آسانی سے گزاری ہے, ان سے بھی پوچھو تو کہتی ہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں سکون نہیں ملا. بہت کم آپ کو بیویاں نظر آئیں گی جو یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے. اور وہ سکون کیوں نہیں ملا, وہ سارا قصور خاوند کا ہو, باجی یہ بندہ ہی ایسا تھا, اس کی وجہ سے عمر برباد ہو. پھر اس سے لڑیں جھگڑیں گی, تان تشنی کریں گی, شور شرابہ کریں گی, بات منوانے کے لیے اسے پریشان کریں گی. مجھے یاد ہے ایک بزرگ خاتون ہوتی تھی, وہ اپنے بچوں کو, بچیوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ میاں جب باہر کام سے تھکا ہوا آئے اور کھانے پر بیٹھے تب اس سے جھگڑا کیا کرو, تب وہ تنگ آ کر بات مان جائے گا, زیادہ پریشان ہوگا, تھکا ہوا آئے گا, بھوکا پیاسا کھانے پہ بیٹھا ہوگا, اس وقت اس کے ساتھ جھگڑا کیا کرو پھر وہ بات مان لے گا. یہ ہماری خاندانوں میں, نسلوں میں یہ تربیتیں چلتی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو, یعنی تعاون نہیں کرتی زندگی گزارنے میں. تھوڑی کما کے لاتے ہیں تو تمہارا کام ہے اس تھوڑے سے گھر کو چلا, اپنی ضرورتیں محدود کر لو, جو وہ کما کے لاتا ہے دیانت داری سے, امانت سے, اس میں خوش رہو. گوشت نہیں پکتا تو دال پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس بات پہ نہ جھگڑتی ہے, وہ فلاں کا زیور ایسا ہے تو میرا تو نہیں ہے, فلاں کا لباس ایسا ہے تو میرا تو نہیں. اچھا بڑے بڑے گھرانوں میں فلاں کی گاڑی ایسی ہے, مجھے آپ نے لے کر نہیں دی. خدا کا خوف کرو, فلاں کی زندگی اپنی ہے, آپ کی اپنی ہے, آپ اپنی زندگی کیوں تلخ کرتے. تم میں یہ کمی ہے, یعنی خاوندوں کی ناشکری یہ ہے کہ کبھی تم مطمئن نہیں ہوتی. جتنی آسانیاں جتنی سہولتیں مل جائیں پھر باہر دیکھتے, نہیں وہ فلاں بھائی, فلاں کا اپنا گھر ہے, اس کے اپنے حالات ہیں, اس کی اپنی ایک ہے روزگار ہے, اس کی اپنی آمدن خرچ ہے, ہمارا اپنا ہے تمہارا اپنا ہے. تو اپنے کے اندر خوش رہو. فرمایا وما رہے تم ناقصات العقل والدین, اور میں نے تم سے زیادہ کسی کو عقل اور دین میں کمزور نہیں پایا. تم عقل میں بھی کمزور ہوتی ہو اور دین میں بھی کمزور ہوتی ہو. یعنی چار دو فعل ایسے ہیں جو تم کرتی ہو, ایک لانتان کرتی ہو, ایک کبھی تم خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی, ہمیشہ شکوا کرتی رہتی ہے. اور دوسری وجہ, دو وجہ اور ہیں کہ تم دین میں عقل میں بھی ناقص ہو اور دین میں بھی. اصحاب لب الرجل الحازم من احدا کرنا, اور تم اچھے بھلے دانا آدمی کی عقل گم کر دیتی ہے, اس سے ایسے فیصلے کرواتی ہو جو بے وقوفوں والے ہوتے. اچھا بھلا دانش مند بندہ ہوتا ہے, تم اس کی عقل بھی گم کر دیتی ہو جھگڑے کر کر کے, شور کر کر کے. پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن مجبور ہو جاتا ہے, تم کرا لیتی ہو. تو فرمایا اس میں تم سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا کہ اچھے بھلے بندے کی عقل گم کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے دین میں اور عقل میں کیا کمزوری ہے؟ ما نقصان و فی دیننا و عقلنا. یا رسول اللہ, ہمارے دین اور عقل میں کیا کمزوری ہے؟ تو آپ نے فرمایا, کالا لیس شہادت المرأت مثل نصف شہادت الرجل. آپ نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آتی نہیں ہے؟ قلنا بلا. انہوں نے اس کی ہاں بے شک یا رسول اللہ, یہ تو ہے, مرد ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی, عورت کی گواہی مرد سے آ دی ہے. قال فذلک نقصان عقلها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری عقل کی کمزوری کی دلیل ہے. تمہارا عقل, تمہارا شعور, تمہاری عقل مردوں کے برابر نہیں ہے, اس لیے تمہاری گواہی آ دی ہے. کالا لیسا اذا حاضت لم تصلی ولم تصم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو ماہواری آ جاتی ہے تو کیا اس سے نماز اور روزہ چھوٹ نہیں جاتا؟ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے. قلنا بلا. انہوں نے اس کی بے شک یا رسول اللہ, ایسا ہی ہوتا ہے. کالا فضال کے میں نقصان دین ہے. فرمایا یہ تخلیقی طور پر تمہارے دین کی کمزوری ہے, مجبوراً تمہاری تخلیق میں یہ خامی ہے, کمی ہے, اور کہ تم دین میں کمزور ہو مردوں کی نسبت, اور تمہاری عقل بھی مردوں کی نسبت آدھی ہے, اس لیے کہ اللہ نے تمہاری گواہی آدھی رکھی ہے. جتنی عقل اس نے عطا کی ہے اتنی کا مکلف تمہیں بنایا ہے. اب اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی ہے کہ خانگی زندگی کا مدار خاتون خانہ پر ہے. گھر میں سکون ہے یا نہیں, اولاد کی تربیت کیسی ہو رہی ہے, والدین اور بزرگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں, گھر کے افراد کی کیا حیثیت ہے گھر میں, ان کی دیکھ بھال کیسی ہوتی ہے, غذا دوا کا کیا اہتمام, اس ساری کی ذمہ داری خاتون خانہ پہ آتی, اور وہی ہوتا ہے جو خاتون خانہ چاہتی ہے. وہ لڑ بھڑ کے منوا لے یا صلح سے منوا لے, وہ غلط ہو یا صحیح ہو, تو ہوتا وہی ہے. تو خواتین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جان دینی ہے, قبر میں جانا ہے. جو پہلے کمزوریاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے زیادہ اطاعت کی جائے, زیادہ صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کیا جائے, جو ملتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اپنا حصہ سمجھ کر اس پر قناعت کی جائے, اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی پیشانی توڑ لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کی پیشانی مجھ سے خوبصورت ہے, اپنی پتھر پہ مار کے توڑ لیں, یہ دانش مندانہ بات نہیں ہے. اس کی اپنی ہے, آپ کی اپنی ہے, آپ اپنی پیشانی کی حفاظت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث مبارکہ ہمیں پڑھنے اور بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. یہ بنیاد ہیں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں دونوں طرح سے سکون. جو بھی ہم میں سے جسے اللہ توفیق دے, جو بھی مرد جو بھی خاتون انہیں اپنا لے گی, ان کا ماحول ان کا گھر الحمدللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور زندگی آخرت کو دیکھ کر گزارنی چاہیے, کیونکہ زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں. یہ ہر سانس جو ہمارے پاس ہے یہ نقدی ہے, یہ ہمارا سکہ ہے, یہ ہمارے روپے ہیں جو ہم خرچ کر رہے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, یہ ہم خرید رہے ہیں اس بازار سے, دنیا سے. یہ ہماری آخرت کا سامان ہے. ہر کوئی اپنے لیے آخرت میں گھر بنانے میں لگا ہوا ہے, اس میں سامان سجانے میں لگا ہوا ہے. اب اس نے زمین کہاں خریدی, جنت میں خریدی یا غلطی سے کہیں دوزخ میں کوئی ٹکڑا لے بیٹھا ہے؟ گھر وہ خوبصورت بنا رہا ہے یا وہاں انگارے جمع کر رہا ہے؟ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے. اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہم اپنی اپنی اصلاح کریں تو انشاءاللہ سارا پاکستان سدھر جائے. ہم کہتے ہیں اسلام نافذ کرو, کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے آپ پر اسلام نافذ کرتے جائیں. ہر کوئی اختیاری تو مسلمان ہے بھائی, مسلمان کو دوسرا کیوں اس کو کہے کہ اسلام اپنا ہو. خود مسلمان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے. تو سارے لوگ اسلام اپنا لیں تو حکمران بھی تو لوگوں سے ہی آئیں گے, حکومتیں بھی لوگوں سے بنیں گی, قانون بھی لوگ ہی بنائیں گے, ہر کچھ ہر چیز اسلامی ہو جائے گی. اور ہم یہ کہیں کہ ہم بھی ایسے رہیں, معاشرہ بھی ایسا رہے, لوگ بھی ایسے رہیں, اوپر سے اسلام آ جائے, ایسے اسلام نہیں, اس طرح ممکن نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور حق کہنے کی, حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق بأهون علی من اعادته واما شتمه ایایا فقوله اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی كفوا أحد. ففي روايات ابن عباس: وأما شتمه إياه فقوله لي ولد، سبحاني أن اتخذ صاحبة أو ولدا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا مجھ کو آدم کا بیٹا جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے لیے لائق نہیں، اور مجھ کو برا کہتا ہے اور یہ اس کو لائق نہیں، پس اس کا مجھ کو جھٹلانا، اس کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد مجھے ہرگز زندہ نہ کرے گا جیسے پیدا کیا پہلی بار، اور پہلی بار پیدا کرنا اس کے زندہ کرنے سے سہل تر نہیں، اس کا مجھ کو برا کہنا یا گالی دینا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حال یہ ہے کہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ جنا میں نے نہ جنا گیا، اور نہیں میرے واسطے ہمسر کوئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے، کس کا برا کہنا یہ کہنا ہے کہ میرا فرزند ہے اور میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں کسی کو اپنی بیوی یا فرزند ٹھہرا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری نقل فرمایا، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، جو باتیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، حدیث ساری وہی الہی ہے لیکن الفاظ اور کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں. حدیث میں بات اللہ کریم کی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی وہ روایات ہیں جو باتیں اللہ کریم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوئیں، اور حضور نے وہ تعلیم امت کے لیے بیان فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے میری قدرت کا، میری عظمت کا، میرے ارشاد کو غلط قرار دیتا ہے، اور یہ اسے کسی طور زیب نہیں دیتا. ایک ادنا سی مخلوق ہو کر ہر لمحہ میری ربوبیت کا محتاج ہو کر، ہر لمحہ اس کے ذرے ذرے کو پال رہا ہوں میں، اس کے رزق کا انتظام کر رہا ہوں، اس کے لیے سورج چاند ستارے رات دن کائنات کا نظام بے پناہ وسیع تر نظام اس کے لیے ترتیب دیا ہے، اور وہ میری بات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ اسے کسی طور زیب نہیں دیتا. وشتمانی، شتم گالی کو کہتے ہیں. گالی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ، انتہائی توہین آمیز اور انتہائی غصہ دلانے والے ہیں. گالی میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. توہین آمیز ہوتی ہے گالی، انتہائی توہین ہوتی ہے اس میں، اور انتہائی غصہ دلانے والی اور ناقابل برداشت الفاظ ہوتے ہیں. تو فرمایا وہ میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے، یہ تو اسے زیب نہیں دیتا. فرمایا میری تکذیب کرنا یا میرے ارشاد کو غلط کہنا یا میرے فیصلوں کو ناقابل عمل ٹھہرانا ایسا نہیں ہو سکتا. ان میں سر فہرست بات یہ ہے کہ کہتا ہے مرنے کے بعد میں زندہ نہیں ہوں گا, اللہ مجھے زندہ, مرنے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے, گوشت گل سڑ گیا, چمڑا گل سڑ گیا, ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں, خاک کے پریشان اڑ گئی, کوئی ذرہ کہیں گیا کوئی کہیں گیا, پھر دوبارہ اس میں زندگی کا کیا تصور ہے کہ پھر زندہ کرے گا, یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا یہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ دوبارہ زندہ کرنے سے پہلی بار پیدا کرنا اصولاً مشکل ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن اصولاً ایک چیز جو پہلی بار بنائی جاتی ہے, عدم سے وجود میں لائی جاتی ہے, وہ مشکل ہوتی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے گر جائے, اسے دوبارہ بنانا پہلی بار بنانے سے آسان ہوتا ہے. آپ ایک مکان بناتے ہیں تو کہاں کہاں سے مٹیریل جمع کرتے ہیں, تو گر جائے تو 75% مٹیریل تو وہی کام آ جاتا ہے جس میں ہے. ایک میز کرسی کوئی چیز بناتے ہیں, وہ ٹوٹ جائے تو زیادہ مٹیریل تو وہی کام آ جاتا ہے جو پہلے ہے. فرمایا یہ بھی نہیں سوچتا کہ جس نے پہلی بار خاک کے ذرات سے انسانی سل پیدا کیے, انہیں مختلف دواؤں غذاؤں کی صورت میں باپ تک ماں تک پہنچایا, آدھے سل بچے کے باپ کے خون میں بن رہے ہیں, آدھے ماں کے خون میں بن رہے ہیں, پھر ان کو ملایا, پھر ایک چھوٹے سے جرثومے سے انسانی وجود ترتیب دیا. رضا ماں کھا رہی ہے, اس کا اپنا وجود بن رہا ہے, لیکن بچے کا حصہ تقسیم ہو کر بچے کے وجود کو جا رہا ہے. وجود بنایا, بے جان لوسلہ بنا, گوشت کی خون کی پھٹکی بنی, پھر گوشت کا لوسلہ بنا, پھر اس میں ہڈی پیدا ہوئی, پھر اس پر چمڑا بنا, پھر اس کے ایک ایک عضو کو شکمِ مادر میں ترتیب دیا. ہاتھ پاؤں آنکھیں دماغ جیسی نازک چیز, زبان قوت گویائی, دل جیسا نازک عضو, پھر اسے ماں کے پیٹ میں ہی چلا دیا. تو شکمِ مادر سے چلنا شروع ہوتا ہے, لبِ گور تک چلتا رہتا ہے. تو سینکڑوں سال بھی زندہ رہے تو سینکڑوں سال ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے. کیسی کیسی نظر جیسی, نگاہ جیسی, آنکھوں جیسی مشینیں, یہ کیا آسان تھا کہ دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن اگر کوئی تجزیہ ہی کرنا چاہے اور تجزیے سے قبول کرنا چاہے, تو اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو پہلی دفعہ جس ترتیب جس طریقے سے اللہ کریم نے خاکی ذرات کو لے کر پھر ان میں عالم عمل کی روح ڈالی, پھر اسے ایک زندہ انسان بنا دیا, پھر وہ زمین پہ آ کر کوئی جرنیل بن گیا, کوئی شہنشاہ بن گیا, کوئی مفتی فقیہ اور عالم بن گیا, کوئی چور ڈاکو بدکار بن گیا, چونکہ اس نے اپنی اختیار بھی دیا تھا, وسائل اور ذرائع بھی دیے, تو کیا کیا لوگ بنتے رہے, لیکن کیا کار کے حیات میں ایک ہی طرح سے ڈھل بن کر نہیں آتے. تو اتنا باریکی کا کام اس خوبصورتی سے ایک بار نہیں, مسلسل ہو رہا ہے. اربوں خربوں انسان گزر گئے,
اربوں کھربوں شاید پیچھے منتظر ہوں گے دنیا میں آنے کی، اللہ ہی بہتر جانے، اور اربوں دنیا میں موجود ہیں، گورے کالے سیاہ سفید، چھوٹے قد کے طاقتور، بڑے کمزور، بیمار، صحت مند، عالم فاضل، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر طرح کے مخلوق خدا، ہر لامہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب کی طرح مخلوق آ رہی ہے، ایک سیلاب کی طرح جا رہی ہے۔ کبھی سوچنے کا تکلف کیا کہ اتنی مخلوق روزانہ کہاں جاتی ہے؟ یہ ایک انسانی طوفان ہے جو ہر لمحہ خاک میں مل رہا ہے، کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے زمین کے نیچے؟ کچھ تو ہوگا، اتنی مخلوق کہاں جا رہی ہے، ان کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ اور جانے والوں سے آنے والوں کا تانتا زیادہ بندا ہوا ہے، انسانی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو اگر یہی یہ سوچ لے کہ جس قادر مطلق نے پہلی بار پیدا فرمایا، اس کے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اگر عقلی دلیل سے یا جرح کر کے ہی قائل ہونا ہے، ایمان باللہ تو یہ ہے کہ صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور سب سے بڑی دلیل بندے مومن کے لیے یہ ہے کہ یہ بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسائی، بات نہ بنا۔ مسلمان کی ایک ہی دلیل ہے، یہ بات کیوں مانتے ہو، ایسا عقیدہ کیوں ہے، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسایا، بات ختم ہو۔ لیکن اگر وہ عقلن ہی سوچنا چاہے تو وہ سوچے تو صحیح، انسانی وجود کی تعمیر، اس میں حیات کا پیدا فرمانا پہلی بار کیا آسان ہے کہ دوسری بار اسے مشکل لگتا ہے کہ مجھے کوئی زندہ کیسے کرے گا؟ یہ اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ غما ختم ہو یا اور مجھے گالی دینا، میری توہین کرنا، ناقابل برداشت الفاظ میری ذات کے لیے استعمال کرنا، غصہ دلانا، ایسے جملے کہنا کہ سننے والا سختی پر سختی سے جواب دینے پر آمادہ ہو جائے، وہ یہ ہے کیوں کہتے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصار المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ تو سخت توہین ہے میری، سخت غصہ دلانے والی بات ہے، غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، ایسی بات ہے کہ جس کی شان میں کہی جائے اس کو انتقام پہ مجبور کر دے۔ میری مخلوق ہو کر، ہر آن میرا محتاج ہو کر، 10 کھرب سل ہیں ہر انسان کے وجود میں، اور ہر سل ہر آن قدرت باری کا محتاج ہے، بن رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ اور فرمایا حقیقت یہ ہے، حال یہ ہے کہ انل احد، کہ میں غیر منقسم اکائی ہوں۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ عام بولا جاتا ہے، اللہ واحد ہے، یہ محاورہ درست نہیں، اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ واحد تو یہ انگلی، واحد انگلی ہے، لیکن اس میں بیسوں اجزاء ہیں، چمڑا ہے، گوشت ہے، پٹھے ہیں، ہڈیاں ہیں، اس واحد کے اندر کتنی اکائیاں ہیں؟ اللہ احد ہے، احد وہ اکائی ہوتی ہے جو غیر منقسم ہے. کائنات میں کوئی چیز احد نہیں ہے، واحد ہے، احد نہیں ہے. زمین کے خاک کے ذرات بٹتے جائیں بٹتے جائیں، اخیر اتنا چھوٹا ذرہ رہ جائے جو آگے ٹوٹ نہ سکتا ہو، تقسیم نہ ہو سکتا ہو، تو کیا وہ احد ہوگا؟ نہیں، وہ بھی واحد ہے. اس کے اندر پھر حیات موجود ہے، مثبت منفی الیکٹرانک موجود ہیں. یہ جو آپ کا ایٹم بم ہے، اسی غیر مستقسم ذرے کو پھاڑا گیا نا، تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ دنیا تباہ ہو. تو سب سے باریک ذرہ جو غیر منقسم رہ جاتا ہے، وہ بھی احد نہیں ہے، واحد ہے. اس کے اندر پھر اجزاء ہیں. احد ہونا صرف اللہ کی شان. فرما انا الاحد. ہمارے ہاں یہ جملہ زبان زد عام ہے، لوگ قسم کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں، جی میں اللہ واحد ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. واحد کے اندر اکائیاں ہوتی ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اللہ کریم کی ذات کے اندر اجزاء نہیں ہے، وہ احد ہے. اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کے اپنے کمالات ہیں. کوئی اس کا نہ ثانی ہے نہ اس کوئی ایسا ہوا ہے ہی نہیں. واحد ہے کائنات میں، احد صرف اللہ ہے. انا الاحد الصمد، اور میں بے نیاز ہوں. یہاں بڑی غلط فہمی لگتی ہے، اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں. یہاں بھی ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں. بے پرواہ اور لاپرواہ ہم مانیے. بے پرواہ سے یوں سمجھ آتی ہے جیسے اللہ کریم کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، اور ہم خود ہی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو ہو ہمارے ساتھ اچھا ہو برا ہو اللہ کو ہماری. ایسی نہیں بات. بے پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. نیاز ہوتا ہے احتیاج، ضرورت، تھوڑی بہت بھی کسی کی مدد کی ضرورت، کہیں کسی کی تعاون کی ضرورت، کہیں کسی کی رائے مشورے کی ضرورت، کہیں کسی سے کوئی معنی پوچھنے کی ضرورت، کہیں کسی بات کی ادنا سی کوئی ضرورت. تو بے نیاز اسے کہتے ہیں جسے کسی سے کچھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. علم میں، عمل میں، طاقت میں، قدرت میں، حیات میں، کسی معاملے میں کسی کا کوئی احتیاج، کسی کا کوئی محتاجی، کسی کی کوئی ضرورت اس سے نہ ہو، اسے بے نیاز کہتے ہیں. بے پرواہ ترجمہ درست نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز. ساری کائنات اس کی حاجت مند ہے، اسے کسی کی حاجت. تو فرمایا حق یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں. یہ وسیع کائنات قائم رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری مٹ جائے میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے لوگ میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے انکار کر دیں میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانی افعال و کردار یا مخلوق کے افعال و کردار کا اثر خود مخلوق پر ہوتا ہے، خالق بے نیاز. جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ پر، اللہ کا کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ اللہ کریم کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے. تو یہ انسانی خرابات ہیں. بندہ چار دن نمازیں پڑھ لینا تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ دوست خط لکھتے ہیں، جی اتنے عرصے سے ذکر بھی کرتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بیٹا بیمار ہو گیا. بھائی بیٹے کی بیماری کا تعلق آپ کی نمازوں سے؟ کیا نماز آپ پر فرض ہے تو پڑھتے ہیں؟ اللہ کریم کی نعمتیں کھاتی کے کھاتے کتنی ہیں؟ پتہ تو تب لگتا کہ وہ یہ سورج کی کرنیں اور ہوا کے جھونکے اور بارش کے قطرے بھی حکمرانوں کے قبضے میں دے دیتا اور وہ پھر قیمت لے کر بجلی کی طرح تمہیں سپلائی کرتے تو میں سمجھ آ جاتا. خالی کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہو؟ کوئی چندہ کوئی چیکس کچھ نہیں. تمہارے وجود کے اندر 10 کھرب سیل پال رہا ہے. 6 مہینے سے زیادہ کوئی سیل زندہ نہیں رہتا. 6 مہینے میں ہر بدن کے اندر 10 کھرب موتیں ہوتی ہیں, 10 کھرب نئے سیل پیدا ہوتے ہیں. 10 کھرب موتیں تو میرا خیال ہے کئی سالوں میں زمین پر, ساری آبادی 6 کھرب ہے, موتیں 10 کھرب کہاں سے؟ اتنا وسیع نظام ایک جسم کے اندر جو چلا رہا ہے. تم نے 2 دن نماز پڑھی تو تم کہتے ہو اب میں خدا بن جاؤں, میرے فیصلے نافذ ہوں. عبادت کر کے کوئی خدا تو نہیں بن جاؤ. اسے یہ وہم ہو جائے میں بڑی عبادت کرتا ہوں اب جو میں چاہوں وہ ہوگا, تو وہ جو اللہ چاہے گا. تم عبادت کر کے اللہ کے بندے تو بن سکتے ہو, اللہ کے شریک نہیں بن سکتے کہ تمہارے فیصلے نافذ ہونا شروع ہو. تو فرمایا میں بے نیاز ہوں, کسی طرح کی کوئی احتیاج ضرورت محتاجی مجھے نہیں ہے. لم الد ولم اولد, نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی والدین ہیں, میں اپنی ذات میں آپ ہوں. ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہوں. والدین بھی ہوں یا اولاد بھی ہو تو وہ اسی جنس سے ہوتی ہے. انسان کے والدین انسان ہوتے ہیں. بے شک بیٹا عالم ہو جائے لیکن باپ باپ عالم کا باپ ہو. بیٹا جرنیل ہو جائے, باپ کسان ہو لیکن وہ جرنیل کا باپ ہوتا. بیٹا بادشاہ ہو جائے, باپ کسان ہو لیکن وہ بادشاہ کا باپ ہوتا ہے. انسان تو ہوتا ہے. اولاد کمزور ہو, نالائق ہو, بیکار ہو لیکن انسان تو بنیادی طور پر ہوتا ہے. تو فرمایا میرا تو کوئی ہمسر نہیں. اگر والدین ثابت کرتے ہو تو پھر کئی معبود کئی خدا بن جائیں گے. اولاد ثابت کرتے ہو تو کم از کم وہ معبود تو ہوگا, الہیت الوہیت تو اس میں ہوگی. جیسے انسان کے بچے میں انسانیت ہوتی ہے, جانور کے بچے میں جانور کی خصوصیات ہوتی ہیں. کمزور ہو یا کم تر ہو لیکن ہوتی بنیادی طور پر تو شیر کا بچہ شیر, کتے کا بچہ کتا, بیل کا بچہ بیل, انسان کا بچہ انسان. تو اگر اللہ کی بھی اولاد ہو تو کمزور سے ہی, چھوٹا موٹا سے ہی ایک اور علاج ہوگا. تو میں شکر بات یہ تصور ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ کوئی میرے والدین ثابت کرے یا اولاد ثابت کرنا چاہے. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی دوسرا کسی طرح سے کسی بات میں, علم میں, عمل میں, قدرت میں, طاقت میں, کسی شعبے میں میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا. کیونکہ میں اکیلا خالق ہوں, باقی سب مخلوق ہے. فرشتہ ہے, انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, بادشاہ ہیں, امراء ہیں, لیکن سب مخلوق. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. بنانے والا اور بننے والی چیز ایک جیسے تو نہیں ہو. تو میرا کوئی ہمسر نہیں. یہاں ہم سے عموماً یہ کوتاہی ہوتی ہے, تراجم میں بھی تفاسیر میں بھی, زبان و کلام میں، بیان میں، بہیو سلوک میں، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں بڑی شان سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کی صفات میں شریک کر لیں اور ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کریں جو اللہ کو زیبا ہے. ایک طبقہ اس طرف نکل جاتا ہے، انتہا تک چلا جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف توجہ سمجھتا ہے کہ عظمت الہی اس بات میں ہے کہ سب کی باقی سب کی توہین اور تردید کی جائے، حتیٰ کہ وہ انبیاء کی عظمت کو بھی معاف نہیں کرتے اور انبیاء کی توہین میں الفاظ لکھ دیتے ہیں. یہ دونوں انتہائیں ہیں اور زیادتی ہے. اعتدال یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، واحد لا شریک ہے، ساری کائنات ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نبی اور رسول ہے، تمام رسولوں میں سے سب سے افضل ہستی، سب کے امام آقا نامدار حضرت محمد رسول، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں. سادہ سی بات، سادہ سا ایمان، سیدھا سا، تو بڑا نازک معاملہ ہے. عظمت انبیاء بھی بحال رہنے چاہیے اور عظمت الہی پہ بھی حرف نہیں آنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انسان جو ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جو گالی دیتا ہے وہ یہ ہے فقوله لی ولد، اس کا یہ کہنا کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ کی شان میں یہ کہنا، یہ اس طرح کا ہے جیسے کسی کو انتہائی غضبناک کرنے والی کو گالی دی جائے، توہین آمیز کلمہ کہا جائے، نہایت اس کے غضب کو ابھارنے والی بات کی جائے. فرمایا سبحانی، میں تو پاک بے نیاز ہوں، پاک ہوں ان چیزوں سے، ان سے بہت بالا تر. اولاد کا ہونا جہاں ایسا ہے کہ اولاد باپ کی مثل ہوتی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ اولاد ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، تو میں تو کمزوریوں سے پاک ہوں. ان باتوں سے بہت بلند ہے میری شان کہ کسی کو اپنی بیوی بناؤں یا کسی کو اپنی اولاد ہوگی تو بیوی بھی ہوگی. فرمایا یہ بات انسان کو زیب نہیں دیتی کہ میری شان میں ایسے کلمات کہے. تو وہ کریم ہے، یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے اور شاید آگے بھی ہوتا چلا جائے گا. لوگ ایسا کہنے والے تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے ان پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اس ارشاد عالی سے بھی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آج تک کسی طرح کی کوتاہی، غلطی، غلط عقیدہ رکھ چکا ہے تو اب توبہ کر لے، واپس آ جائے. دوسری اس کی رحمت یہ ہے کہ کبھی کسی کا رزق اس نے بند نہیں کیا، اپنی پرورش ختم نہیں کی، اپنی تربیت کر رہا، اپنی ربوبیت سے محروم نہیں. انسان کچھ کرتا رہے، وہ اس کا رزق، اس کی روزی، اس کی زندگی جو اس نے مقرر کر دی ہے وہ دیتا رہتا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اتنا غضب کو بھڑکائے اس کا بند کر دیا جائے، رزق بند کر دیا جائے، حیات چھین لی جائے، لیکن وہ کریم ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور توبہ کی گنجائش موجود ہے. تو کتنی غلطیاں ہو جائیں، کتنی کوتاہیاں ہو جائیں، کتنے گناہ ہو جائیں، رحمت باری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, سب کا علاج توبہ ہے. اور توبہ الفاظ کو نہیں کہتے, توبہ عمل کا نام ہے کہ آئندہ سے وہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا رستہ اپنا لے. یہ توبہ ایک عمل ہے, قول توبہ نہیں ہے.